مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. امام والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تے جم جاتی ہے. یہ مسئلہ اتنا چل رہا ہے بابا، اور اسلامی بہنوں کو اس معاملے میں کوئی مطلب تسلی نہیں ہو پا رہی. اب تسلی کیسے ہو ان کو ان معاملے میں؟
جو مہندی پہلے لگائی جاتی تھی، یعنی کہ اب جو نئی ترکیب بنی ہے، میں نے داڑھی میں مہندی لگائی ہے، تو یہ مہندی پہلے ہاتھوں میں لگتی تھی. یہ طرح طرح کے ڈیزائن اور یہ اتنے نہیں ہوتے تھے، اور وہ کچھ کاغذ پر سوراخ باریک باریک بنے ہوئے وہ ملتے تھے، اس پر مہندی لگا کر اس طرح وہ ہتھیلی وغیرہ پر اس کی چھاپ اتارتے تھے. یہ میں نے اس طرح کا ماحول پہلے دیکھا تھا، تو یوں لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کاغذ بکتے تھے یہ مجھے پتا ہے، اور تنکا لے کر مہندی سے وہ نشانات بچے بناتے تھے، عورتیں بناتی تھی، اس میں بھگو کر جیسے قلم سے لکھتے ہیں نا بھگو کر، تو وہ مہندی تو صاف ستھری ہوتی تھی. اب بہرحال اب مہندی جو ہے بڑی یعنی کہ ترقی پذیر ہے، یا تنزل ہی کہیں گے، جس نے وضو کے مسائل کھڑے کر دیے اس مہندی نے نہیں کھڑے کیے تھے. تو اب یہ کہ اس کا مسئلہ یہ کہ جس مہندی کی لگنے کے بعد اگر وہ دھل جاتی ہے اور اس کی تہ باقی نہیں رہتی اور صرف رنگ رہ جاتا ہے، جیسے داڑھی میں رنگ دیکھ رہے ہیں، تب تو وضو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھونے کے بعد وہ خلاص. اور اگر اس دھونے کے باوجود اس مہندی کی تہ جمی رہتی ہے، اور بعض مہندی ایسی آ رہی ہیں جن کی تہ جمی رہتی ہے، تو ایسی مہندی اگر وضو کرنے کے بعد لگائی تب تو وضو ہے اس کا، لگانے سے نہیں ٹوٹا، لیکن اب جب ٹوٹے گا وضو تو وہ مہندی جب تک وہ تیل لگی رہے گی، تھوڑی سی بھی تیل لگی رہے گی جو نظر آ رہی ہے، اتارنا ممکن ہے ہوتا ہے، مطلب وہ کرتی بھی ہے ناخنوں سے، تو اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو اب اس سے بھی وضو نہیں ہوگا جب تک یہ پوری صاف نہ کر لی جائے. یہ اس کا مسئلہ ہے.
امیر رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو آپ نے وضاحت فرما دی، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں یہ غلط فہمی بھی پھیلی ہوئی تھی کہ گویا کہ ہماری طرف سے مطلقاً یہ منع کر دیا گیا ہے کہ کون والی مہندی لگا ہی نہیں سکتے. اب دوسری عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض کون مہندیاں جو کیمیکل والی ایسی آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہندی ہٹ چکی ہوتی ہے، لیکن جب برتن وغیرہ اسلامی بہنیں دھوتی ہیں تو اس کی لیریں نکلتی رہتی ہیں، تو یہ بعض مہندیوں کے ساتھ کون مہندیوں کے ساتھ ایسا ہے؟ اب اس پہ بعض اوقات یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ شادی کے اندر کیا نہ لگائیں، اور دلہن ہے بالخصوص تو اس کو لگانے کے مسئلے ہوتے ہیں. تو ویسے تو آپ نے وضاحت فرمائی دی کہ یہ ہر مہندی کے بارے میں نہیں ہے، صرف وہی مہندی کہ جس کے اندر ایسا معاملہ پیش آتا، تو کیا یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالخصوص جو شادی کے اندر دلہن لگا رہی ہے، تو اتنا خرچہ تو ہمارے یہاں ویسے ہی کیا جاتا ہے، اسپیشل مہندی اگر اس طرح کی وہ بنوا لیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بنے ہی نہ لہریں تے بنے ہی نہ اس طرح کی، اور بآسانی اس کے کلر وغیرہ اس کے آ جائیں، تو اس طرح کی مہندیاں بھی بن جاتی ہیں؟
اس طرح کی مہندیاں تیار آتی ہیں، بہترین رنگ دیتی ہیں مہندیاں، تو یہ مہندیاں خرید لی جائیں، حسب ضرورت خود ہی پانی میں بھگو لیں اور مہندی تیار ہے، بہت گھنٹہ مطلب آدھا گھنٹہ بھی بھگو لیں 15 منٹ میں تیار ہے۔ اب تو ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، مہندی کہلاتی ہے لیکن ہوتی ہے مہندی اس میں غالباً، لیکن یہ کہ کیمیکل کا مجموعہ ہوتی ہے سمجھو، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہوں گے واللہ اعلم۔ تو اس طرح کی مہندی آتی ہے جو وضو کے لیے پرابلم نہیں کرتی، کون پر اعتماد نہ کیا جائے، ہر کون اگرچہ وہ غلط نہیں ہوتا کہ جو وضو کے لیے مسئلہ کھڑا کرے، لیکن اس کی پہچان ظاہر ہے کہ سب کو جب تک استعمال نہیں کریں گے دیکھ کر پتہ کسی کو بھی شاید نہ چلے، اس لیے وہ مہندی بازار کی جو پیکٹوں میں آتی ہے شاید اس میں تیز جمنے کا میں نے سنا نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں وہ بھی اگر اس طرح کی تیز جمائے گی کہ وہ چھوٹتی نہیں ہے تو پھر وہ بھی وضو کا مسئلہ تو کھڑا کرے گی، یہ ابھی تک سنا نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہ مہندیاں جو یہ بناتے ہیں نا، یہ مہندی کی رسم، اس میں بھی اسراف کا سن رکھا ہے، اتنی ساری مہندی یہ بھگو لیتے ہیں کیا؟ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پورے بدن پر تو وہ چوپڑیں گے نہیں اس کو، تو ہاتھ پہ لگائیں گے، پیروں پہ لگائیں گے، منہ پہ تو لگائیں گے نہیں، نہیں میں لگا لوں گا داڑھی پہ ملے تو، مثال دیتا ہوں جس کی داڑھی ہو سفید وہ لگا سکے، تو عام طور پہ مطلب دلہن تو یقیناً نہیں لگائے گی، تو اور لڑکیاں اور جو لگاتی ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ذرے ذرے کا حساب ہے قیامت کے روز، تو اتنی مہندی نہ بھگو لیں۔ یہ جو جن مہندیوں کی میں بات کرتا ہوں، میں چونکہ مجھے پتہ ہے مطلب وہ مہندیاں کہاں ملتی ہے کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مدنی چینل پر ہم اگر بولیں گے تو پھر وہ ایک اشتہار تصور ہوگا، نہ میں جانتا بھی نہیں، میں میرے کو تجربہ مہندی لگانے کا، لیکن اب ان ڈبوں کی مہندیاں بھی لگائی ہیں میں نے، لیکن میں ذرا خیر میں یہ بھی نہیں بتا سکتا نا کون سی مہندی اور کہاں سے لیتا ہوں لگاتا ہوں، یہ تشہیر اشتہار نہیں ہو سکتا نا اس کا، پھر اس کے اپنے قوانین ہیں اشتہار کے، گورنمنٹ کے قوانین ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے یہ مدنی چینل میں اشتہار کی ترکیب بھی نہیں ہے کہ ہم کو اس طرح کی اشتہار کی آمدنیاں ہوں، یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، عطیہ مدنی عطیہ دیتے ہیں، اور یہ مدنی چینل چل رہا ہے الحمدللہ اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی مہندیاں یہ اسلامی بہنوں کو پتا ہوتی ہوں گی، میں اتنا آپ کو اشارہ دے دوں، خاص کر اس طرح کی مہندیاں جو A1 کوالٹی کی ہوتی ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو پارلرز ہوتی ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے، ان سے کوئی دوستی یا ترکیب ہو نا وہ شاید بتا دیں کہ بھائی یہ مہندی فلاں فلاں نام کی فلاں فلاں جگہ مل سکتی ہے، تو یہ تشہیر نہیں ہوئی نا، جنرل بات کی میں نے، تاکہ مطلب یہ کسی طرح بھی گناہوں سے نکلیں، کیونکہ وہ بالوں میں بھی لگاتی ہیں پارلرز جو ہیں، تو وہ چپکنے والی بالوں پہ جمے گی لگے گی نہیں نا، ترکیب نہیں بنے گی۔ تو اس طرح کی مہندی آپ باکس بھلے زیادہ ڈبے لے لیں، ضرورت سے زیادہ لے بھی لیے نا، لے لینے سے وہ ضائع نہیں ہوں گے، حسب ضرورت ایک کے ایک دو دو اس کو آپ بھگوتے رہیں، یہ 10 منٹ میں تیار ہے یار مہندی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ساری ساری رات لگے ہی ہوتے ہیں نا مہندیوں میں، یوں گھنٹوں لگے ہوتے ہیں، تو ضرورت ملاتے رہیں اور بانٹتے رہیں جن کو بانٹنا ہے، تو ضائع نہیں ہوگی، ڈبے بچ گئے اس کے پیکٹ تو یہ اتنی جلدی خراب تو ہوتے نہیں ہیں، یہ آپ کو بعد میں انشاءاللہ کام دیتے رہیں گے، یا کسی کو ثابت دے دیں گے تو وہ اس کے دل سے بھی دعا نکلے گی کہ واہ اتنی اچھی مہندی تحفے میں مل گئی۔ یہ مدنی مشورے ہیں میرے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسکرانا سنت ہے
بے شک،
اور آخرت کی یاد بھی رکھنی چاہیے، یہ دونوں ایک ساتھ کیسے اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے؟
اللہ اللہ، اس میں سے کہ مسکراہٹ لبوں پر ہوتی ہے، یاد آخرت دل میں ہوتی ہے، تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو اور دل میں غم ہو تو یہ دونوں ممکن ہے. اس کے تو عام لوگوں نے اشعار میں بھی اس کو وضاحت کی ہے. میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو اس میں کوئی حرج نہیں, مسکراہٹ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر کافی تھی, اور خوف خدا بھی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا. الحمدللہ اللہ ہمیں اس کا آدھا ذرہ دے دے, پتہ نہیں وہ آدھا ذرہ بھی ہم برداشت کر سکیں یا ہمارا دل پھٹ جائے. بس وہ جتنا ہم برداشت کر سکیں اتنا عطا کر دے ہم کو اللہ تعالی, اپنا خوف عطا کر دے, جس سے ملا وہ خوش نصیب ہوتا ہے. پھر اس کو ہر شے میں خوف خدا کے جلوے نظر آتے ہیں, ہر شے میں. جیسے کہ جو بھی ڈراؤنی چیز ہوگی تو اس کو جہنم کا عذاب, یعنی کہ یار اس سے ڈر لگ رہا ہے تو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. اسی طرح اندھیرا دیکھ کر اس کو قبر کا اندھیرا یاد آئے گا, کہ اب یہ اندھیرا اتنا مطلب یعنی کہ کوفت پیدا کر رہا ہے تو قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہو سکے گا. گرمیاں تو گرمیوں میں قیامت کی گرمی, جب گرمی تیز ہوتی ہے قیامت کی گرمی. اسی طرح غذا ٹیسٹی نہیں ہے, بدمزہ ہے, کھانی پڑ رہی ہے, جیسے دوا کھانی پڑ رہی ہے تو جہنم کی غذا یاد آ سکتی ہے اس میں, کہ یہ غذا جہنم کی جوگی تھوڑ, یہ تو اترے گا کیسے, تو گلے میں پھندا ڈالے گا. پھر پانی گرمیوں میں اگر ٹھنڈا نہیں ملا, سادہ ملا, نہیں پیا جا رہا, تو جہنم کا مائے حمیم کھولتا ہوا پانی کہ کفار کے گلے میں یہ تھوڑ اٹکے گا, تو یہ پانی مانگیں گے, تو ان کو مائے حمیم کھولتا ہوا جہنم کا یعنی گرما گرم ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا, اور اس پر ایسے گریں گے جیسے پیاس کے مارے اونٹ, اتنی پانی دیکھ کر ہی اس پر ٹوٹیں گے. اور پھر یہ جب منہ کے قریب جیسے ہی آئے گا تو منہ کی کھال گرمی سے نکل کر پیالے میں آ جائے گی پانی کے. پھر جب یہ پیئیں گے تو اندر سے ہاتھیں کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے سے بہ جائیں گی. تو یہ دنیا کی, اگر ہم کو غذا لذیذ نہ ملے, پانی اپنی مرضی کا ٹھنڈا نہ ملے, تو یہ چیزیں یاد آئیں تو کاش یاد آئیں. اس طرح کی بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں آخرت کی یاد اگر ذہن بن جائے نا تو آ جاتی ہے. تو میں اپنی یعنی کہ وہ ترغیب کے لیے میں نے عمدہ ایک لباس پہنا, امامہ سجایا, تو میری وہ میرا پوز بنایا نگران شورا نے. یہ آج رات کی بات, تازہ بات ہے. پھر وہ لباس میں نے پسند نہیں کیا پہن کر آنا, تو واقعی وہ ایسی خوبصورت یعنی کہ وہ شبیہ بنی تھی, اپنی شبیہ تو سب کو اچھی لگتی ہے, تو دوسرا جب تعریف کرے تو اور بندہ پھولتا ہے. تو اظہار تو میں نے نہیں ہونے دیا, لیکن اب ترغیب کے لیے شاید یہ مفید ہو, پتہ نہیں مفید ہوگا یا کیا ہوگا. تو میری آنکھیں نم ہو گئی ایک دم, مطلب میں کہ بول پڑوں بس, القبر بیت الدیدان, کہ قبر کیڑوں کا گھر ہے, کہ یہ خوبصورت جسم یا ہے یا نظر آ رہا ہے یہ عنقریب کیڑوں کی غذا بن جائے گا قبر میں جا کر, زندگی کا آخری دورانیہ ہے. تو یہ مطلب جب ذہن بنے گا نا, مدنی سوچ ہوگی اور سوچنے کی عادت پڑے گی ہر معاملے میں, آخرت کا پہلو بندہ ڈھونڈے. سفید لباس میں سیدھی سیدھی کفن کی یاد ہے اگر بندہ کرے تو, سیدھا سیدھا, کہ کفن رنگین بھی جائز ہے یہ سفید افضل ہے اور اس افضل پر تو سبھی عمل کر رہے ہیں، ہم نے رنگین کبھی دیکھا ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو سفید کفن تو اس میں تو فوراً مطلب یعنی کہ قبر کی بندہ کفن کو یاد کر سکتا ہے چاہے تو ذہن ہو تو. اللہ نصیب کرے ہم سب کو اپنی یاد میں گم رکھے اور ہم ہر معاملے میں اپنی آخرت کی بہتری کا تصور بنانے کی ترکیب کرنا سیکھ لیں. کاش
آمین.
یہ ذہن بنانے سے ہوگا، سیریس لینے سے ہوگا، خالی سن کر مرحبا اور نعرہ لگانے سے بات بنتی نہیں ہے. اپنے دل پر لے کے جو کہا جا رہا ہے یہ مطلب کسی فرد معین کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر مسلمان کے لیے. قبر میں ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور مسوالات سے سابقہ پڑھنا ہے اور اعمال جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ اللہ ہم سب کی عاقبت محمود کرے،
آمین آمین.
ہمارا ایمان سلامت رکھے،
آمین.
ہمیں برے خاتمے سے بچائے.
اچھا ابھی کچھ اسی جواب میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جسم کو کیڑے کھائیں گے، تو کیا ہر ایک کے جسم کو کیڑے کھائیں گے؟
ضروری نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل مستثنی ہے اس سے کہ ان کو تو کیڑے تو دور کی بات ہے، زمین کی مٹی بھی نہیں کھائے گی. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام حیات ہیں، زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 114 پر ہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام ہو، علماء دین ہو، شہداء ہو، حافظان قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی.
جن کا ذکر کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہم نارملی زمانہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، ان کے بارے میں اچھی اچھی بشارتیں ہیں، جب وہ خود فرد ان چیزوں کو پڑھے تو اس سے تو اپنے اندر خوف خدا رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قبر کا خوف.
اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کو پتا کہ کیا ہے.
درست.
اور انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو یہ کیسے فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن بندہ لے کے بس اب میرا خاتمہ ایمان پر ہوا اور میں داخل ہوا جنت میں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں کہ ہماری عاقبت کی کیا صورت ہے، ہماری موت کا کیا حال ہے، ہمارا خاتمہ کیسا ہونا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے مطلب یعنی کہ ہمیں تو ڈرتے رہنا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام ڈرتے تھے، خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرتے تھے. تو میں اور آپ خوش فہمی میں پڑ گئے تو پھر تو شیطان کا کام ہو گیا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کر کے ہم کو ڈبو دے. لیکن ہم تو بارگاہ رسالت میں یہی عرض کریں گے سرکار اعلی حضرت کا دامن پکڑ کر کہ انہی کا بارگاہ رسالت میں استغاثہ ہے، فریاد ہے، سرورِ دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
تیرے خوف سے
سینٹر کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں. اس میں سے محمد جنید بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا طلوع آفتاب کے وقت یعنی سورج نکلتے وقت تلاوت کر سکتے ہیں؟
جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں جو اوقات مکروہ، تین اوقات مکروہ ہے، ان میں تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار کیا جائے، لیکن کوئی تلاوت کرے تو گناہگار بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہم چھوٹے متنے بننے اور ہمیں مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کبھی ہم سنتے ہیں چور خور، رائے عمری، تومت، تیمم اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں جیسے نماز، روزہ، تلاوت. ایک لفظ ہم توحید سنتے ہیں، یہ توحید کیا ہوتا ہے؟
توحید و رسالت، اللہ کا ایک ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت، توحید ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی نہیں، ایک سے کم بھی نہیں. تو جو اللہ کو مطلب ایک سے زیادہ خدا مانے کہ دو خدا ہیں، تین ہیں، تب بھی کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اسی طرح آدھا تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک ہے، وہ ناقابل تقسیم ایک ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ہے توحید. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
پیارے بابا جان، میرا نام ہے حافظ عبدالرشید عطاری اور میں کلاس شہر سے عرض کر رہا ہوں کہ کلاس شہر بہت یہاں سردی ہوتی ہے اس سب موسم میں، تو ایسی صورت میں ہم کیسے وضو کریں جبکہ ابھی دیکھو 11:30 ہونے والا ہے لیکن ابھی تک یہ برف جمے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم کس طرح وضو کریں، اور یہاں بہت سردی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتا ہے، کبھی برف باری بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کس طرح وضو کرنا چاہیے؟
یہ دیکھ لیں پانی کس طرح پیتے ہیں آپ، کیا برف منہ میں چبا چبا کر نگلتے ہیں، یہ دیکھ لیں. کھانا کس طرح پکاتے ہیں، چائے کس طرح پکاتے ہیں، تو جس طرح آپ پانی کو پگھلانے کی ترکیبیں آپ کے پاس ہیں نا، تو اسی طرح وضو کے لیے بھی پانی کو پگھلایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر پگھلانے کے بعد بھی ایک تو پینا ہے، پکانا ہے، استعمال ایسا ہو کہ نہ ہو سکتا ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو اب کیا صورت ہوگی؟
اگر گرم کرنے کی کوئی صورت ہے موجود تو گرم کر لے. اس طرح کے سوالات بہت آ رہے ہیں تو اس کے حل ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو عام طور پہ یہ کہ جب گھریلو آدمی ہے یا اپنے جیسے محلے میں، بستیوں میں، تو یہ عذر نہیں ہوتا، بندہ جہاں ممکن ہو گرم کر سکتا ہے. گھر میں پہلے وضو خانے تھوڑی ہوتے تھے، پہلے لوگ گھروں سے ہی وضو کر کے نکلتے تھے، اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں مطلب نمازوں کے فضائل تو کئی جگہ یہی ہوتا ہے کہ وضو کر کے گھر سے چلا، وضو کر کے گھر سے چلا. اس طرح مطلب یہ کہ اب وہ وضو خانے مسجدوں کے ساتھ بن گئے، حرمین طیبین میں، مکہ مدینہ میں، اب بھی وضو خانے دور دور ہیں، مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں وضو خانے نہیں ہیں، دور دور ہیں، فاصلے فاصلے پہ. تو ایک تعداد ہے جو گھروں سے ہی وضو کر کے نمازوں کے لیے جاتی ہے. وہ مسجد نبوی خود اتنی مطلب اب توسیع ہو گئی ہے اس کی کہ وہ جو اسکوٹروں کے بغیر گزارا نہیں ہے، کار کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، ان کے لیے اگر یہ مسجد کے اندر اگلے حصے میں ہو نا اور اس کو وضو کی حاجت پڑے نا، اس کو تو صحیح کی آزمائش ہوتی ہوگی وضو خانے تک جانے سے. تو ان مانوں کا ہیں دور. اب یہ مسجد نبوی شریف کی اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ پورا قدیم مدینہ، اصل جو مدینہ ہے نا، وہ پورا مسجد نبوی بن گیا ہے تعمیرات میں. یوں ان کے مطلب اسی احاطے کے اندر وضو خانے بھی، حمامات بھی سب شامل ہیں، پیشاب وغیرہ کرنے کے یہ سب شامل ہیں. تو جن کو قریب پڑے گا ان کو قریب پڑے گا، اور جو بیچارے بوڑھے ہیں یا جو مطلب معذور ہیں یا کوئی تکلیف ہے ان کے لیے اب بھی وہ آپ لگائیں دروازہ جہاں سے لوگ نمازیں اندر پڑھتے ہیں، اور کھلا آسمان ہے، اس کے بعد کتنے فاصلے ہیں. چلنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا، بچہ تو بھاگ کے پہنچ جائے گا، جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے، لیکن اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے. جو بھی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وضو خانے جو باہر ہیں بالکل صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محمد کاشف عطاری ہے، کال سینٹر کے ذریعے سوال آیا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا.
بارگاہ رسالت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس جو ملے آپ سے ملے، اللہ نے آپ کو بہت عطا کیا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں. تو میری طرف نظر فرمائیے کہ میں وہ دوسروں سے نہیں لینا چاہتا، میں جو لوں گا سرکار آپ سے لوں گا کہ آپ کے رب نے بہت نوازا ہے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد احمد التاری پنجاب کے شہر عارف والا سے ہیں، پوچھ رہے ہیں نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو، اور عبادت اور ذکر و درود کی عادت کیسے حاصل ہو. نماز میں جو دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور مختلف قسم کے خیالات اور سوچیں آتی ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کیا ہے؟
اصل ان کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں، خشوع و خضوع نہ آنے کی اور عبادت دل نہ لگنے کی، کہ بس وہ ہم مطلب ایک وجہ سے نکلتے ہیں تو 10 وجہ اور سمجھو آ جاتی ہیں. اتنی یعنی کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بالکل گڑی ہوئی ہے، گناہوں سے دل کالا ہوا پڑا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جب گناہ اتنے ہوں، دنیا کی محبت اتنی ہو، گندی لذتوں کی محبتیں اتنی ہم پر مسلط ہوں، تو اب وہ خشوع کو داخل ہونے سے راستہ ملے گا کہاں سے؟ خشوع اور خضوع اور ذکر و درود زبان پر جاری کیسے ہو؟ ہر وقت بک بک تو ممکن ہے، ہم سے گھنٹوں ہم سے گپے لگوا لیے جائیں، مطلب نماز میں دل نہیں لگتا. دوسرا فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں اس میں دل نہیں لگتا، فرض پڑھے بھاگے بالکل بارڈر پر دروازے کے قریب، یہ فیضان مدینہ میں یہ مناظر آپ کو نظر آئیں گے. یہ نمازیں پڑھے فرض کی، امام نے سلام پھیرا، اب یہ دڑا دڑ پیچھے جانے والے آپ کو نظر آئیں گے. ان کو سمجھاؤ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، انہوں نے جانا ہے نہ انہوں نے ہم کو سننا ہے. اس وقت نہ یہ ہوں گے کہ جو سنیں گے، یہ جا رہے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہاں جا رہے ہیں، یہ جا کے ہی نہیں رہے، دل نہیں لگ رہا. یہ دور جا کے سنتیں پڑھیں گے تاکہ پھر یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو کر شاید گپ شپ کر سکیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں سب کا، یہ ضروری نہیں کسی کو ہو سکتا ہے کہ وضو ہی کرنا ہو دوبارہ، ہم کو کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، نہ پیچھے جانا کوئی گناہ کا کام ہے، جبکہ کسی کو ایزا نہ ہوتی ہو، لیکن بعض صورتیں ایزا کی ہوتی ہیں، دوسروں کو ہٹا ہٹا کے یا وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کو دڑ 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 کر کے جب لوگ گزریں گے نا تو اس کو تشویش ہو سکتی ہے اور وہ رکعت بھول سکتا ہے. تو جب یہ کہ بالکل معاملہ کو ایسا نہ ہو کسی کی تکلیف کا، نہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہو، نہ نمازی کے چہرے کا آمنا سامنا ہوتا ہو، تو پھر گزرے ورنہ وہیں پڑھ لے تو دل نہیں لگتا. دعائے ثانی میں مسجدوں میں دیکھ لیں، بیچارے بزرگ ہوتے ہیں نا بعض پورے جائیں گے، جوان سب باہر، یا کیا باہر وہ مسجد کے باہر دروازے کے باہر نکل جائیں گے، وہاں دوستوں کے ساتھ وہ اپنے مطلب گفتگو میں لگے ہوئے ہیں. اب میں گپ شپ ضروری نہیں گپ شپ کر رہے ہوں، پر گفتگو میں لگے ہوتے، اندر دل نہیں لگتا. اتنا دل پھنس جاتا ہے، یعنی کہ ہم ایک ایک سیکنڈ کا ناپ کریں گے کہ یار یہ آج وہ یوں نماز میں اتنی دیر لگی، اتنی دیر میں اتنی رکعتیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن بات چیت کرتے ہوئے یا گپیں لڑاتے ہوئے، سیاست کی باتیں کرتے ہوئے، دہشت گردیوں کے تذکرے کرتے ہوئے گھنٹوں نکل جاتے ہیں، اپنے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب ایسی کیفیت میں ایک دم سے خشوع اور خضوع کی کون سی ٹیبلٹ ہو جو ہم کھا لیں اور ہم بالکل یاد خدا میں روتے روتے نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. مال جمع ہے بہت سارا، ضرورت سے زائد مال کیا رائے خدا میں کوئی چلتا کرے گا؟ سوال ہی نہیں ہے. کرنے والے اب غاروں میں چلے گئے، مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے. یہاں تو حلم مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور ملے اور ملے اور ملے، ہماری ضرورتیں پوری ہو نہیں چکتی، اتنی طلب ہے ہم کو. یعنی کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس ضرورت کا مال موجود ہے اس کے باوجود وہ جدوجہد نہ کرتا ہو مال کمانے کی. بالکل اس نے کرنی ہے، اس کو تنخواہ اس کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس نے مطالبہ رکھنا ہے بڑھا دو مہنگائی ہے، بڑھا دو مہنگائی ہے، بڑھا دو. آج سے بولنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے سال بھر کے بعد کچھ بڑھوتری ہو جائے. بولتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. قرض دار آیا قرضہ لینے کے لیے، اپنا بیچارہ آیا، اب کیا وہ مال کی محبت جھوٹ بلوائے گی؟ صبح آ گیا یار، ابھی تو بونی بھی نہیں ہوئے، کیا صبح صبح پہنچے، شام کو آنا. اب وہ شام کو آیا، دکاندار نے کہنا ہے یار تم نے اتنی دیر لگا دی، یہ شام ہے کو آنے کا وقت ہے، اب تو میں بانٹ کے بیٹھا ہوں. یعنی یہ جھوٹ تاجروں میں بے شمار جھوٹ ہیں، جن میں یہ میں نے دو مثالیں دی. بالکل یعنی کہ مال کی محبت اتنے گناہ کروا رہی ہے، ورنہ صرف خالی کوئی مال اکٹھا کرے نا، دولت کروڑ روپے جمع کر لے کوئی گناہ گار نہیں ہے. حلال کی رقم ہے تو جمع کی، اگرچہ پذیرائی نہیں ہے بلا ضرورت اس نے جمع کی، پھنساوا تو ہے ہی ہے، آخرت میں پائے بھائی کا حساب تو دینا پڑے گا اس کو. لیکن اس کو لفظ گناہ سے تعبیر نہیں کریں گے کہ یہ شخص گناہ گار ہے. اگر ضرورت کے تحت اس نے ارب روپے کھرب روپے جمع کر لیے، واقعی اس کی ضرورت متحقق ہے، تب تو کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن حساب قیامت کے معاملات دوسرے ہیں، کہ وہ تو کوئی اچھی نیت ہو، کہ مباح پر تو حساب ہونا ہے، جو مطلب ایسی اچھی نیت ہے جو مباح کو عبادت میں کنورٹ کر دے، اب اس پر حساب نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے رقم اس لیے جمع کی کہ باکس رکھ لیا، تھوڑی تھوڑی آمدنی جمع کرتا، اس کی نیت یہ کہ پیسے جمع ہو جانا میں حج کروں گا، مدینے جاؤں گا حج کروں گا، جمع کیے جا رہا ہے. یہ سارا جمع کرنا اس کا عبادت ہے، یہ وہ رقم نہیں ہے جس پر قیامت کے دن اس کے لیے حساب کا سامنا ہو. یا اس کو معاذ اللہ مال کی محبت سے ہم تعبیر کریں، یا اس کو ہم لالچی بولیں، حریص بولیں کہ یار مال بڑا یار اس کا اکٹھا کر رہا ہے، اب یہ 5 لاکھ روپے جمع کرنے کا ہدف ہے، کہ جب تک یہ جمع ہوں گے نا تو 5 لاکھ ہو گیا ہوگا، مطلب یہ فارم کا مثال کے طور پہ اس طرح جمع کرتا ہے. یہ ایکسٹرا رقم وہ جمع اس لیے کر رہا ہے کہ یار جاؤں گا تو پھر میرے ایک دوستوں کا بھی سرکل ہے، رشتے دار بھی ہیں، تو مدینے کی کھجوریں تو کھلاؤں گا، کھلاؤں گا کہ نہیں کھلاؤں گا، تحائف تو دوں گا، امام صاحب ہیں ہماری مسجد کے، ان کو کچھ تو لا کر دوں گا نا وہاں کا مدینے کا تحفہ. اس لیے جو یہ جمع کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ بھی، اس طرح بندہ کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ، جبکہ وہ نیتوں کا محل ہو، وہ جمع کرنا اس کا عبادت ہے، وہ مذموم نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہے. اس کی جو مذمت کرے وہ خود لائق ہے مذمت ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلو کہ جو حج کے لیے رقم جمع کر رہا ہے، جس کی میں نے مثال دی، تو یہ باکس اس کے پاس ہے، تو اس میں یہ رقم چونکہ اسی کے پاس ہے، یہ اسی کا قبضہ ہے اس پر، تو اگر وہ زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں گے نا، تو وہ رقم اس کی زکوٰۃ میں محسوب ہوگی، کاؤنٹ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے نکال دیے حج کے لیے جمع کر رہے ہیں تو زکوٰۃ معاف ہوگی، وہ تو زکوٰۃ تو فرض رہے گی. تو میں جس کی مذمت کر رہا ہوں، کیونکہ بلا وجہ ہمارے یہاں صرف مال کی حرص اور محبت کی وجہ سے حل میں مزید مزید ملے، زیادہ ملے اور ملے اور ملے اور ملے. جس کو کسی نے کہا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دستک کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب دل مال سے پاک دنیا کی محبت سے پاک ہوگا تو خشوع انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا. تاہم یہ سب ہوتے ہوئے بھی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی ہمیں خشوع سے نواز دے تو اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے.
بے شک بے شک. علی اکبر اتاری ہیں جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا سے. کیا عمرہ ایجنٹ جو کمائی کرتے ہیں یعنی ایک پاسپورٹ پر اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیک کام کے لیے جا رہے ہیں اور تمہاری کمائی نہیں بنتی ہے.
یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ لیتے ہیں ان کا کیا؟ ادھر جا کر حج پہ مکہ شریف میں تو مکان کے کرایے بھی بڑھا دیتے ہیں. ہوٹل والے بھی مفت نہیں کھلاتے حاجیوں کو, یہ بھی پیسے لیتے ہیں. مدینہ شریف میں بھی پیسے لیتے ہیں. یہ احرام بھی مفت نہیں دیتے, یہ بھی خریدنے پڑتے ہیں. یہ سب کی کمائی جیسی ویسی اس پاسپورٹ والا جو سوال ہے اس کی. تو یہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس میں اگر اور کوئی مانے یہ شرعی نہیں ہے, یعنی شرعی کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے تو وہ حلال ہے. اب اگر کوئی اس میں گناہ بھری صورت ہے تو وہ جیسا گناہ ویسی اس کی صورت بنے گی, اس کا مسئلہ نکلے گا. ورنہ تو امام بھی تو تنخواہ لیتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے, اذان دینے کے مؤذن صاحب پیسے لیتے ہیں. تو بھائی یہ نہیں لیں گے پیسے, یہ آپ پڑھاؤ گے نماز؟ آپ کو تو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی. آپ بولو گے مجھے ثنا بھی یاد نہیں ہے, تو یہ امام لانا پڑے گا نا, تو پھر تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی. یہ مدرس جو پڑھاتے ہیں جامعات میں مدارس میں, یہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں جو قاری صاحب حافظ صاحب, یہ بھی پیسے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کیا کھائیں گے؟ ہوا کھائیں گے؟ آپ کو دھوئیں چھوڑتی گرما گرم بریانی پسند ہے تو اس بیچارے کو مولانا کو کھچڑی تو کھانے دو یار, اس کی کھچڑی تو مت چھینو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا بیوی کی بہن سے یہ نکاح کر سکتا ہے؟
ہاں جی ہاں کر سکتا ہے. سگی بہن جو ہے نا بیوی کی, اگر وہ بیوی فوت ہو گئی تو اس کی سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے, یا اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے بعد اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے.
اس کی عدت گزرنے کے بعد, اب عدت گزرے گی,
اب عدت گزرے گی تب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یوں یکے بعد دیگرے نکاح ہو سکتی ہیں. جیسے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کہلاتے ہیں, دو نور والے, تو اس کے معنی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک اپنی شہزادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہ ہی تھی, نکاح کروایا تھا. دو بیٹیاں اپنی, ایک کے بعد ایک فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی عطا فرمائی, اور جب وہ بھی فوت ہو گئی تو فرمایا کہ اور بھی ہوتی میری بیٹیاں تو میں حضرت عثمان کو نکاح میں دیتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حافظ عدنان ہے, امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ نماز شروع کر لی لیکن نیت نہیں کی اور درمیان میں کر لی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت شرط ہے.
فیضان احمد اتاری ہند سے, نماز کے دوران مقتدی کو امام کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے یا امام کا کہنا ہی کافی ہے؟
تکبیر تحریمہ تو فرض ہے, نہیں کہے گا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. امام کے ساتھ ساتھ چلنا شرط نہیں ہے, بلکہ تکبیر تحریمہ میں تو احتیاط زیادہ ہے کہ اگر امام کی تکبیر سے پہلے پیچھے نماز پڑھنے والے نے, جس کو مقتدی کہتے ہیں, اس نے تکبیر اپنی ختم کر دی تب نماز, یعنی اس کی اقتداء شروع ہی نہیں ہوئی, نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی, امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب کہے اللہ اکبر, جب یہ بر پر پہنچے تو اب مقتدی یعنی اس کے امام کے ساتھ جماعت سے پڑھنے والا اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.